محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. روح اور جسم کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے کچھ روح کی دنیا کھولی تھی تاکہ ہمیں روح کی دنیا سے، روح کی کائنات سے شناسائی ملے، آگاہی ملے، تعارف ہو کہ روح کی دنیا کیا ہے اور روح کیا ہے. روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، دم کرنے سے بندہ کیوں ٹھیک ہوتا ہے؟ کان میں پھونک مارنے سے انسان کیوں ٹھیک ہوتا ہے؟ جبکہ ہڈیوں اور گوشت کے بنے ہوئے جسم کا علاج تو وہی ہونا چاہیے. ہاں، اگر روح کی بیماری ہو اس کا علاج روحانی ہو، اور اگر جسم کی بیماری ہے تو اس کا تو علاج طبعاً اصولاً عقلاً تو جسمانی ہونا چاہیے. جسم کا علاج جسمانی ہو اور روح کا علاج روحانی ہو، ہر مذہب میں روحانی علاج ہے. ہر مذہب میں روحانی علاج ہے. تو جو روحانی علاج سے روح کو تقویت پہنچتی ہے، جسم ٹھیک کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح اور جسم کا ایک گہرا تعلق ہے. جس وقت اس جسم کو عذاب ہوتا ہے قبر میں، اس میں روح واپس لوٹائی جاتی ہے. روح واپس لوٹائی جاتی ہے. جس شخص کی جتنی روح طاقتور ہوگی، جتنا روح کی غذا اس کو ملے گی، اور جتنا روح کی دنیا میں اس کو ترقی ملے گی، اور وہ روح کی دنیا میں اپنے آپ کو پرواز کی طرف بڑھاتا چلا جائے گا، اتنا اس شخص کی زندگی میں راحت بڑھتی چلی جائے گی. روح کی دنیا اور جسم کی دنیا. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جو میری آپ کی سمجھ میں آسانی سے آنے والی ہے. بیمار تو جسم ہوتا ہے، اور صدقہ کر رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے انسان تندرست ہو بھی جاتا ہے. اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس کو گولی دو، اسے کوئی جسمانی چیز دو، اسے کوئی ایسی چیز دو جس سے اس کا جسم تندرست ہو جائے اور صحت مند ہو جائے. عبد الودود صاحب آپ کے ساتھ بندہ سویا ہوا ہے، اس کا جسم تندرست ہو جائے تو اس کو گولی دیں، اور دینے سے ادھر بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ کبھی سوچیں اس بات کو کہ جسم اور روح کا کیا تعلق ہے، جسم اور روح کا کیا رشتہ ہے؟ ایک حساس رشتہ ہے، اور بہت حساس رشتہ ہے. جس کا روح سے تعلق بن جاتا ہے، پھر وہ روح کی بیماریوں کا علاج بھی روح سے کرتا ہے، جسم کی بیماریوں کا علاج بھی روح سے کرتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ساری زندگی میں نے کبھی دوا نہیں کھائی، لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، میں بھی ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی دوا نہیں کھائی. تو کہنے لگے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر تو نے دوا نہیں کھائی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں دوا نہ کھاتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا علاج ہمیشہ صدقے سے کیا ہے، نفل صلاۃ الحاجت سے کیا ہے. دو، پہلا صدقہ، دوسرا نفل صلاۃ الحاجت، تیسرا سورۃ فاتحہ، اور چوتھا 300 بار اللہ اکبر. 300 بار، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو دیس ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اسے ایک اونٹ ذبح کرنے اور اس کو تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ ایک دفعہ ایک اونٹ ذبح کرنے، ذبح کر کے اس کو اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے. مجھے سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ جل شانہ کے نام سے تعارف کروایا تھا ان کو لوگ تایا جی کہتے تھے، اصل نام ان کا تھا احمد حسن. کپڑے کا چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، سفید پوش آدمی تھے، پچھلے سال فوت ہوئے، بڑی لمبی عمر 100 سال کے قریب. مجھے کوئی تکلیف ہو گئی تو فرمانے لگے تو بیمار کیوں ہے؟ تو 3 تسبیح صبح شام اللہ اکبر کی پڑھ لے، 300 اونٹ تو نے صدقہ کر دیے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 300 دفعہ صدقہ کرتا ہے، 300 دفعہ پڑھتا ہے یہ اللہ اکبر، اس کی مثال ایسے ہے جس کو 300 اونٹ صدقہ کیے. حدیث کا مفہوم ہے. تو صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، تو یہ کر لے. اور حسب توفیق جیب میں جو تجھے پیسے ملے ہیں تو وہ تو خرچ کر لے صدقے کے طور پہ، اور واقعی فائدہ ہوا، ٹھیک ہو گئے. صدقے کا جسم پہ اثر کیسے پڑتا ہے؟ وظیفے کا جسم پہ اثر کیسے پڑتا ہے؟ بھوک کا جسم پہ اثر کیسے پڑتا ہے؟ دم والے تیل اور دم والا پانی اور دم والی شہد اور دم والے چیزیں، اس کا جسم پہ اثر کیسے پڑتا ہے؟ ایک سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان روحانی چیزوں سے روح کی دنیا مضبوط ہوتی ہے، روح کو تقویت پہنچتی ہے، اور جسم ہمیشہ روح کے تابع ہے، روح جسم کے تابع نہیں ہے. یہ روح ہوتی ہے سلام کر کے جاتی ہے، انسان کا جسم مردہ حالت میں پڑا رہتا ہے اور انسان کا جسم بالکل بیکار بے حیثیت ہو جاتا ہے. صرف ایک کام ہوتا ہے اس کے لیے، اس کو اٹھا کے چپ کر کے احترام سے مٹی کے اندر دبا دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یا ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، کوئی حل نہیں ہے. کیوں؟ روح اور جسم کا رشتہ تھا، وہ جدا ہو گیا. ساری دنیا کی محنتیں جسم پہ ہوتی ہیں، اور سارے فقیروں کی، سارے انبیاء کی، سارے صالحین کی محنتیں روح پہ ہوتی ہیں. اور جب یہ روح کمزور ہوتی ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یہ روح طاقتور ہوتی ہے جسم طاقتور ہو جاتا ہے. روح طاقتور ہوگی تو جسم طاقتور ہوگا، اور روح کمزور ہوگی تو جسم نڈھال اور کمزور ہو جائے گا. روح کو طاقتور بنانے کے لیے اسے ٹانک دیں، اور ہمیشہ اصول ہے ٹانک غذاؤں سے ایکسٹرا ہوتا ہے. ہے غذائیں جو عام طور پہ کھاتے ہیں اس سے متبادل یا اس سے ہٹ کے کوئی چیز اگر طاقتور دی جائے اسے ہم ٹونک کہتے ہیں. یہ فرض نماز غذا ہے, یہ فرائض جتنے بھی ہیں یہ غذائیں ہیں, یہ سنتیں جو ہیں یہ بھی غذا کا حصہ ہیں اور لازم ہیں. یہ جو نوافل ہے نا, نوافل اور صدقات, زکوٰۃ بھی غذا کا حصہ ہے, فرض ہے اگر کوئی صاحب نصاب ہے. یہ جو صدقات ہیں نا اور نوافل ہیں اور ذکر ہے, یہ وہ ہیں جو روح کے لیے ایک ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں. اس کی مثال, جب انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, ٹونک نہیں دیتا انسان جسم کو, تو انسان اصل روٹی سے بھی چلا جاتا ہے. کہتے جی اس کو کوئی ٹونک دیں, اس کو بھوک لگے. دوا, غور سے سنیے گا میری اس لفظ کو, دوا غذا نہیں ہوتی, غذا کو بھڑکانے اور غذا اور بھوک کو لگانے کے لیے ایک تدبیر ہوتی ہے, اس کو دوا کہتے ہیں. ہے دوا غذا نہیں ہوتی, جاگ رہے, دوا غذا نہیں ہوتی بلکہ بھوک کو بھڑکانے, بھوک لگانے اور اس کی طلب پیدا کرنے کے لیے جو تدبیر کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دوا. جس طرح یہ ڈاکٹر حکیم دوا دے دیتے ہیں اور پھر جب بھوک لگتی ہے تو بندہ رات کو اٹھ کے الماریاں, گھر کے فریج اور گھر کی چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے, کوئی مل جائے پھر جو آتا ہے کھاتا جاتا ہے, کھاتا جاتا ہے. یہ جو اللہ والے ہیں نا, یہ دوائے دل دیتے ہیں, دل کی دوا دے دیتے ہیں, اللہ کی محبت کی طلب اور کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی تھوڑی سی آنچ لگا دیتے ہیں. جب اس کے اندر یہ بھوک لگتی ہے پھر یہ خود غذائیں کھاتا ہے, پھر تھوڑی تھوڑی غذاؤں میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا, پھر نفل پڑھ لے گا, کہے گا نہیں, پھر دو اور پڑھ لے گا, کہے گا نہیں, کچھ گزارا مزارا کی گزارا ہوا ہے لیکن ابھی کچھ اور چیز کی ضرورت ہے, اگر تلاوت کر لے گا کہ ہاں کچھ فائدہ ہوا ہے, کچھ کمر سیدھی کرنے کے قابل ہوا ہوں, لیکن کہیں کہ کچھ دو چار روٹیاں ہوں, کچھ چیزیں ہوں, پھر یہ تسبیحاں پڑھے گا, پھر تلاوت کرے گا, پھر نیکیاں کرے گا, پھر عبادت کرے گا, پھر اس کو بہترین قسم کا خوشبودار ڈکار آئے گا, کہ ہاں بڑا گزارا ہو گیا, اچھا سا لاجواب گزارا ہو گیا. ڈاکٹر کبھی غذا نہیں دیتا. میں اپنی بات کو پھر دوہرا کے اس کو مزید واضح کرنا چاہ رہا ہوں, ڈاکٹر کبھی غذا نہیں دیتا, وہ دوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دو گولیاں کھا لیں اور یہ غذائیں کھائیں, ساتھ غذاؤں کا شیڈول دیتا ہے. جب لگتی ہے اس کو بھوک پھر اس کو منت کر کے نہیں کھلانا پڑتا, اچھا دو چمچ تو کھا لیں, تھوڑا سے دو چمچ, مجھے الٹی آ جائے گی, اچھا تھوڑا سا کھا لیں, بس کھولے کھا لیں, ہلکا ہلکا کر کے کھا لیں ایسے. پھر جب اس کو لگتی ہے نا بھوک, پھر اس کو منت نہیں کرنی پڑتی بلکہ اسے منت کرنی پڑتی ہے کہ کچھ چیز لا کے دو مجھے اور میں کھاؤں گا. یہ جو آپ تشریف فرما ہیں اور ابھی فجر کی نماز پڑھ کے سورت یاسین صاحب نے پڑھی ہے, یا جن کی رہ گئی ہے وہ بعد میں پوری کریں گے, بعض اوقات انسان کی رفتار کم ہوتی ہے, مجمع کی نسبت سے دعا ہو جاتی ہے, اگر سورت یاسین رہ گئی ہے تھوڑی سی اسے بعد میں فارغ وقت میں پوری کر لیں تو عمل پورا ہو جاتا ہے. تو سورت یاسین جو پڑھی ہے, اس سورت یاسین نے ہمارے اندر ایک طلب پیدا کی ہے, ایک تڑپ پیدا کی ہے. بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کھا لے تو سانپ کا پہلی بھوک بھی مر جاتی ہے، اور بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے اگلی بھوک جو ہے وہ چمک اٹھتی ہے، ہے نا، اگلی بھوک چمک اٹھتی ہے. یہ جو اعمال ہیں یہ وہ غذائیں ہیں جو آئندہ بھوک کو چمکاتے ہیں، غذاؤں کو بڑھاتے ہیں، طلب کو بڑھاتے ہیں، طبیعت کے اندر چستی پیدا کرتے ہیں. پھر انسان کے اندر ایک صحت مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. میرے پاس کئی مریض آتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائیں پھانک رہے ہوتے ہیں، سندھ کے ایک صاحب ہیں، میں نے ان سے کہا آج کے بعد دوا نہیں کھانی، ماننے والا مزاج تھا، اپنا علاج غذاؤں سے کرنا ہے. میرا ایک ساتھی کراچی میں مجھے بتانے لگا، جی وہ پریشان تھے فلاں مسئلے کے لیے میرے پاس آئے، تو میں نے کہا بھائی ایسا کر تو دودھ کے اندر نا جلیبیاں بھگو کے رکھ لے اور یہ کھا لیا کر، تیرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میں کہا ہاں ٹھیک کیا، یہ اس کا علاج یہی ہے، دواؤں سے اس کو ہٹا دیں گے. اپنی روح کو ٹانک دیں، کمزور ہوئی پڑی ہے، اپنی روح کو ٹانک دیں. اور وہ ٹانک یہ نوافل کے عمل، وہ اعمال نوافل ہیں، تلاوت نفل عمل ہے، تسبیح نفل عمل ہے. نفل عمل کسے کہتے ہیں؟ کر لیں ثواب ہے، نہ کریں عذاب نہیں. آپ سمجھ لیں، نفل عمل کسے کہتے ہیں؟ کر لیں ثواب ہے، نہ کریں پکڑ نہیں. لیکن فرض کر لیں ثواب ہے، نہ کریں پکڑ ہے. واجب کر لیں ثواب ہے، نہ کریں پکڑ ہے. سنت موقع بھی ایسی. تو نفل عمل جو ہے وہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں، ہر بندے کے بس کا کام نہیں. یہ ٹانک اگر جو لے لینا اس کے لیے بڑی طاقت ہوتی ہے. حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سہروردی سلسلے کے ایک باکمال درویش ہیں، اور یاد رکھیے گا وہ صرف درویش نہیں، ان کی سوانحیں پڑھ کے دیکھیں، بہت بڑے حدیث کے استاد بھی تھے، محدث بھی تھے، صاحب کلام بھی تھے، قرآن کے مفسر بھی تھے، حکیم معالج بھی تھے، فلسفہ دان بھی تھے، فلسفی، اور جغرافیہ میں بھی بہت علم تھا، اور ہند سے کے علم کو بھی جانتے تھے. اب جد دھوزا ہوتی کالے من کرشت سخزا زغا، یہ ہند سے کا علم ہے. تو شیخ کا جب وصال ہونے لگا تو فرمانے لگے، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، جس کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، جس کی کبھی تہجد محروم نہ ہوئی ہو. تہجد سے، تہجد یہ شرائط رکھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے. عصر کی سنتیں غیر موقع ہیں، وہ نہ چھوٹی ہوں کبھی کسی کی، اور گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور تہجد کے نفل نہ چھوٹے ہوں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ بہنوں کو میراث میں پورا حصہ دیا ہو. ایک جگہ یہ تین آتے ہیں، ایک جگہ چار آتے ہیں. روایات کے اختلاف سے الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے، لیکن یہ تین چیزیں مسلمہ ہیں. حضرت لاہوری فرماتے تھے، میں نے جب قبروں کے کشف شروع کیے تو میں نے اکثر قبروں کو آگ میں جلتا دیکھا، ان لوگوں کو حج کرنے والے تھے، نمازی تھے، تسبیح پڑھنے والے تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، جھوٹ نہ بولنے والے تھے، صدا کپڑا اوڑ کے مراقبہ کر کے ذکر کرنے والے تھے، لیکن بہنوں اور بیٹیوں کو میراث کے حق سے محروم کیا، ان کی قبروں کو میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بہنوں اور بیٹیوں کو میراث کے حق سے محروم کیا، بیٹی کا نکاح نہ کیا، کہا تیرا نکاح قرآن کے ساتھ کر دیا، تو ساری عمر قرآن پڑھتی رہے کہ جائیداد گھر سے باہر نہ جائے، تو ساتھ یہ شرط بھی تھی۔ کتنی بڑی ہستی، یہاں کا بادشاہ جسموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکمرانی دلوں پہ ہوتی ہے، اور جو حکمرانی دلوں پہ ہوتی ہے اس کو زوال نہیں، جو حکمرانی جسموں پہ ہوتی ہے اس کو زوال اس لیے ہے کہ وہ بغاوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جسم انسان کا حر ہے، آزاد ہے، میری ماں نے مجھے حر پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، میں غلامی اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے جب وہ وقت ملتا ہے بغاوت کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو جنات قابو کیے جائیں کسی عمل کے ذریعے، کسی ٹونے ٹوٹکے کے ذریعے وہ قابو کیے جائیں، وہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں، موقع کی۔ میرے ایک ساتھی تھے، میں بعض پتہ نہیں کہاں سے جا رہا ہوں، موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، جن قابو کیا، اس نے ایک صرف شرط لگائی کہ جس نلکے کی بوگی چمڑے کی ہو، نلکا ہوتا ہے نا، اس کی بوگیاں ہوتی ہیں، اوپر پانی کو کھینچ کے لے آتی ہیں، اس کا تو انہیں کبھی پانی نہیں پینا، اس کا پانی نہیں پینا، اس نے کہا ٹھیک ہے، لمبا چوڑا عمل کیا، جن قابو ہو گیا، چلنے لگا، اس سے کام لیتا تھا۔ مجھے اب بھی بندے کہتے ہیں، کوئی ایک ابھی یہاں تسبیح خانے میں ایک صاحب رہے، جاتے ہوئے خط میں مجھے لکھ کے دے گئے کہ مہربانی کرے جا رہا ہوں، ایک جن مجھے دے دیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، اس سے ناجائز کام نہیں لوں گا، ایک جن میرے ساتھ کر دے۔ پتہ نہیں وہ سمجھتے شاید میرے جن تابع ہیں۔ حضرت دین پوری سے پوچھا کسی نے، حضرت آپ کے جن تابع ہیں؟ کہہ فقیرہ، یہ نفس مردار کتا تو میرے تابع ہو نہیں سکا، جن کیسے ہوگا؟ دل کی طرف نہان کر کے کہنے لگے، یہ نفس مردار کتا تو میں کتے کو تابع کر نہیں سکا، تو جن کیسی بات کر رہا ہے؟ کالے میاں کے پاس گئے، شیدانی شریف، رحیم یار خان کے ساتھ ایک قریجا خاندان، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ تھے، ان کالے میاں تھے، فوت ہو گئے، حضرت گزر رہے تھے تو فرمان لگے کالے میاں سے ملتے جائیں، کالے میاں جو ہے بڑوں کی اولاد ہیں۔ تو کسی نے کہا بھی سی، حضرت وہ تو دن رات کتے پالتے ہیں، ریچھوں کتوں کی لڑائیوں میں ملغول ہیں بےچارے، ورنہ بڑوں کی اولاد ہے۔ ان کو جو پتا چلا حضرت دین پوری تشریف لا رہے ہیں، وہ بھاگے ہوئے آئے، بھائی اتنے بڑے درویش میرے پاس، تو آ کے کہنے لگا، سائیں میں تو کتے پالی کھڑا، میں گھومیا کیا شاہ ہے، میں تو یہ کتے پالے ہوئے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے فقیر، آ وقت تو سارے کو وڈا تھی، سارے کو ہیک نہیں پلتا، میں نے کتے باندھے ہوئے ہیں، کتے پالے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے، تو پھر ہم سے بڑا ہوا، ہم سے تو ایک نہیں باندھا جاتا، تو نے تو کئی باندھے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، ہم سے تو ایک کتا یہ نفس والا یہ نہیں سنبھالا جاتا، اس لیے تو میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں کہ بندے کالے میاں سے مل آئے، کہ کالے میاں نے بڑے بڑے کتے باندھے ہوئے ہیں اور سنبھالے ہوئے ہیں، مجھ سے تو یہ ایک کتا نہیں سنبھلتا۔ تو وصیت کی کہ جس نے بہنوں اور بیٹیوں کا حق دیا ہو, حق دیا ہو, جو جس نے تہجد نہ چھوڑی ہو, جس نے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں, یہ سارے ٹونک ہیں, اور جس نے بدکاری نہ کی ہو, اب جنازہ آ گیا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے اور جنازہ آ کے پڑا ہوا ہے شیخ کا, اور اعلان ہوا کہ حضرت نے شیخ بہاءالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سہروردی سلسلے کے شہنشاہ ہیں, تو ان کا حکم ہے کہ جس میں یہ چار خوبیاں ہوں, وصیتیں کی ہیں, وہ جنازہ پڑھائے خاموش سناٹا. سناٹا آخر کار کچھ دیر جب ہوئی, کہیں سے کوئی بندہ نہ ہلا, ایک نقاب پوش منہ پہ چادر لپیٹی ہوئی بندہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے سے آگے, آگے سے آگے بڑھا بڑھا بڑھا, اور جب آگے بڑھا تو نقاب ہٹایا تو وہ سلطان قطب الدین ایبک, ایک روایت میں ہے کہ التمش, جسے التتمش بھی کہتے ہیں, بادشاہ تھا سلطان قطب الدین ایبک. اب بھی اس کی قبر یہاں انارکلی میں ہے, سلطان قطب الدین ایبک جس نے قطب مینار بنایا تھا. وہ آگے آیا کہنے لگا یہ میری اور میرے اللہ کے درمیان راز تھا, لیکن میں بڑی دیر سے کھڑا انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی جنازے کے لیے آ جائے, کوئی نہیں آیا, مجبوراً آیا ہوں میں, اب میں جنازہ پڑھاؤں گا, یہ چار چیزیں میرے اندر موجود ہیں. روح اور جسم کا ایک ناتا ہے, ایک رشتہ ہے, یہ روح طاقتور ہے تو جسم کمزور ہونے کے باوجود بھی اپنی قوت اور طاقتوں میں آگے جائے گا, اگر روح کمزور ہے تو اس کو ٹونک دینے ہوں گے. بندہ غذائیں پوری کھا رہا, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہنے لگا وہ بیٹے نے بھیجے ہیں کوئی وٹامنز بھیجے ہیں بہت باہر سے, اس میں اے ٹو زیڈ تک ہے سب کچھ وٹامنز, یہ کھا رہا ہوں. حالانکہ غذا پوری کھائی انہوں نے, کہنے لگے جب سے کھانا شروع کیا ہے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, کمر بھی سیدھی ہو جاتی ہے, جسم بھی بہتر ہو جاتا ہے, چل پھر بھی لیتا ہوں, چلو. کہنے لگے بس ایسے لیٹرین اور مسجد تک جاتا رہوں, یہی بہت ہے, اب بوڑھا ہو گیا ہوں. ٹونک یہ ذکر ٹانک ہے, یہ نفل ٹانک ہیں, یہ تسبیحات ٹانک ہیں, یہ مستحبات ٹانک ہیں, ان کے نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا. آپ میں سے کسی نے تہجد نہیں پڑھی, کوئی گناہ نہیں, فرض نماز فجر نہیں پڑھی, بہت گناہ ہے. نوافل کا اہتمام کریں, روح طاقتور ہوتی ہے, روح زندہ و تابندہ ہوتی ہے, روح کی تازگی اور پاکیزگی ہوتی ہے, اور روح اپنی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. نوافل کا اہتمام کریں, ذکر کثرت سے کریں, اپنی زبان کو مجبور کریں کر. ایک بزرگ تھے, روزانہ کی گفتگو لکھ لیتے تھے اور کہتے تھے دیکھ تجھے ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب ہوگا, اب بتا جہنم میں جانا ہے جنت میں؟ پھر خود کہتے جنت میں, کہا پر اس سے زیادہ ذکر کر جلدی بیٹھ, کہہ رہے نیند آ رہی ہے, کہہ رہے نا, پھر خود کہتے تھے نیند آ رہی ہے, کہہ رہے نا ذکر کر, کہنے لگے تھوڑا سا کر لیں گے آدھا بعد میں کر لیں گے, کہ رات کا پتہ نہیں موت آ جائے, پورا کر کے سو جلدی کر. دوسرے دن کہنے لگا اپنے آپ کو اب زیادہ باتیں دنیا کی کرنی تھوڑی، خود کہنے لگا تھوڑی کرنی ہے، پھر وہ تو ذکر کی مشقتیں دلواتا ہے، یہ رگڑے دلواتا، میں نہیں کرتا، میں تھوڑی کروں گا، ٹھیک تیری مرضی، پھر خود اپنے آپ کو خود کہتے ہیں تیری مرضی، تھوڑا کر زیادہ کر، بس میں لکھ رہا ہوں جتنی باتیں کریں گے میں لکھ رہا ہوں، پھر اتنا ذکر اس سے زیادہ کرنا پڑے گا، کل کو اللہ تولے باتیں اور ذکر تولے ترازو تو کوئی جھک جائے، ثقلت موازینوں تو ہو جائے، فہو فی عیشت راضیہ، اپنے آپ کو سمجھایا، طبیعت چاہ رہی ہے تربوز کھانے کو، کھا لے، خود کہتے ہیں کہاں سے پیسے لاؤں، نہیں ہے، کہنے کو کر کوئی آنا تانا، کر ادھر سے ادھر کوئی پیسے، اس نے کہا نہیں ہے پیسے، کہاں سے لے آؤں، کہہ رہے گرمی بہت ہے، تربوز بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا لاجواب ہے، سخت تربوز، قابلی تربوز ہے، کھا لے، نہیں کھاتا، پھر وہ خود کہنے لگا تربوز والے سے اپنا تعارف کرا کے نا ادھار کر لے، تو پھر تربوز کھا لے، طبیعت بہت چاہ رہی ہے، تو کہنے لگا وہ کہاں مجھے کہاں مانے گا، میں تو جانتا نہیں، مسافر آدمی ہوں، وہ تو ادھار کرے گا نہیں، آج تو کر لے، اپنی طبیعت کو کہہ دیا تو ادھار کر لے، کہنے لگا ٹھیک ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے، چل پڑا، پوچھا حضرت آپ نے اپنی طبیعت کو منوا کیسے لیتے ہیں، کہنے لگا جس طرح بچے کو بہلاتے ہیں نا ایسی طبیعت کو بہلا لیا کرتے ہیں، بادشاہ کے وزیر آیا دیر سے اس کے دربار میں، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ دیر سے کیوں آیا، اور اکثر دیر سے آتا ہے، اور کہنے لگا بادشاہ سلامت میرا ایک بچہ ہے، اس کو میں بہلاتا ہوں نا، اور بہلاتے بہلاتے کچھ وقت لگ جاتا ہے، دیر ہو جاتی، بچے کو کوئی بہلانا کام ہے، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں پھر بچہ بن جاتا ہوں، آپ ذرا مجھے بہلا دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وزیر کرسی سے نیچے آگے کھیلنے لگ گئے بچے کی طرح، اور بچے کی طرح پکارا، شور کیا، رونے لگ گیا، اور کیا ہوا کیا ہوا، کہنے لگے ہاتھی لے آؤ، فوراً حکم ہو ہاتھی آ گیا، پھر بچہ رونے لگ گیا، کیا ہوا، انہوں نے کہا لوٹا لے آؤ، لوٹا آ گیا، پھر رونے لگا، کیوں روتا ہے، کہ اس ہاتھی کو لوٹے کے اندر داخل کرو، بادشاہ کہنے لگا بھائی ٹھیک ہے سارا بچہ بن گیا، یہ کسی پاگل باتیں کرتا ہے، کر یہی پاگل باتیں تو کر کر کے بچے کو بہلاتا ہوں، آپ کہتے ہیں پاگل باتیں، وہ بچہ یہی کچھ کہتا ہے کہ اس کو ہاتھی کو گلاس ہے یا لوٹا ہے اس میں داخل کرو، میں کیسے کروں، وزیر بادشاہ کہنے لگا بس ٹھیک ہے تو دیر سے آیا کر، کوئی بات نہیں، تو مرفوع القلم ہے، تجھے رخصت ہے، یہ اندر کا نفس جو ہے نا اس وجہ سے بہلایا جاتا ہے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں نے رکھی داڑھی، ہائے ہائے داڑھی جو رکھی داڑھی، تو مجھے جہاں باہر والوں نے تو جو میرے ساتھ کیا سو کیا، اپنا اندر کہنے لگا دیکھ بات سن، زمانہ سازی ہے، زمانے میں رہنا ہے، فلاں جگہ تیرا رقبہ ہے، فلاں زمین ہے، فلاں یہ ہے، تیری تو بات نہیں مانی جائے گی، لوگ تو داڑھی والے کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں، اور تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کہنے لگے میں نے آپ سے سنی ہوئی تھی بات بہلانے کی، تو میں نے اس کو بہلانا شروع کیا، میں کہا دیکھ بات سن، زندگی کی خبر نہیں، لگنا ایک جھٹکا ہے، چلو اندر تو پورا نہیں، باہر تو کچھ بنا کے چلا جاؤں، اندر تو نہیں ہے میرے پاس کچھ، باہر تو بنا کے چلا جاؤں، تو کہنے لگا پھر کیا ہوگا، اندر اپنے آپ کو خبر کیا ہوگا، کہ اللہ سے کہوں گا اللہ اندر کچھ نہیں تھا میرے پاس، سنا تھا کہ جو باہر جو ہے بنا کے آ جائے اس کو تو معاف کر دیتا ہے، کہنے لگا یہ تیری اپنی خیالی باتیں ہیں، اللہ اندر کو پڑھے گا اور چیک کرے گا، میں پریشان، اب میں نے یہ اندر خود باتیں کر رہا ہے، اندر سے سوال اٹھے، اندر کو جواب دیا، خود سوال کو جواب، پھر کہنے لگا میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی دربار میں، فرعون کی دربار میں ایک نقلی تھا، نقال تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیتا تھا، بڑا سا جبہ پہن لیتا تھا، اور چونکہ ان کی زبان میں لکنت توتلی زبان تھی ویسے بولتا تھا، اور فرعون اس کے سارے ہم نشین ہنس 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 کے لوٹ پوٹ جاتے تھے، اس کی بڑی آن بان شان تھی، فرعون کا منظور نظر تھا، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ دشمن تھا اور وہ دشمن کی نقلیں کرتا، فرعون خوش ہوتا. جس وقت رب نے امر کیا کہ سب کو میں نے ڈبونا ہے، فرعون سمیت اس کے لشکروں کو، اس کے گھوڑوں کو، ایک روایت میں 14 لاکھ ہیں اور ایک روایت میں 17 لاکھ فوجی ہیں، 17 لاکھ کا لشکر تھا، اور فرعون سپہ سالار تھا. این درمیان میں جا کے اللہ نے کہا راستوں کو مل جاؤ آپس میں، اور پانی کو کہا ان کو زیر زبر کر دو. اللہ نے سب کو فرعون سمیت مار دیا، اس نکلی کو نکال کے ایک طرف کھڑا کر دیا، صرف نکلی بچا. اور پھر کہا میں نے تجھے پتا ہے کیوں بچا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس کی نقل کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اس نے اس کی نقل کی، میرے نبی کی نقل ایسی ہے جو کرے گا میں اس کو بھی بچا دوں گا. کہنے لگے میں نے کہا اب بتا. پھر مجھے کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے، چلو ایسا ہے ساندھی ساندھی رکھ، سہتی سہتی رکھ، ابھی تھوڑی پھر زیادہ پھر زیادہ، سہتی سہتی رکھ. کہنے لگے میں نے اسے کہا، میرا باپ تھا وہ ایک مثال دیتا تھا، ایک چوری ہوندی ہے چلے دی، چلہ کہتے ہیں مرغی کا جو چھوٹا بچہ ہو، ان بالغ نہ بالغ ہو، اس کو چلہ کہتے ہیں. کہنے لگے مرغی کی چوری بھی چوری، چلہے کی چوری بھی چوری، بڑی چوری بھی چوری، چوری دونی کی کر، چونی کی کر، اٹھنی کی کر، دونی چونی اٹھنی، اب تو سکے ختم ہو گئے، تو چور تجھے چور کہیں گے، تھوڑی کر زیادہ کر. ایک بندہ تھوڑی چوری کرتا تھا، اس نے زیادہ کی، اس نے کہا بے وقوف، تھوڑی کرتا تھا تھوڑا جو ہے پکڑ ہوتی، اس نے کہا چور تو مشہور ویسے ہو گیا، میرے خیال میں آیا کہ ایسی تو کروں کہ راج چوری کرم ہے، راج چوری یعنی جس میں میں میرا گھر پورا ہو جائے، تو چور تو ویسے میں ہو گیا، چور تو مجھے کہیں گے پوری تو کروں. تو میں نے اپنے من کو سمجھایا داڑھی والا تو تجھے مخلوق ویسے ہی کہے گی، چلو سنت کے مطابق پوری رکھ لے. کہنے لگے جی میں نے تو اس کو بہلا 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 کے اس پہ لے آیا ہوں، اب کیا کروں؟ میں کہ بس ایسی ساری عمر بہلانا پڑے گا، آج کا کام نہیں ہے، روز کا کام نہیں ہے، صدا کا کام ہے. کیوں؟ سن لو، تعمیر پہ صدا محنت ہوتی ہے، تخریب پہ کوئی محنت نہیں ہوتی. کانٹے دار جھاڑیاں خود اکھاتی ہیں اور پھولوں کی ہمیشہ نگہداشت کرنی پڑتی ہے، ان کو پانی دینا پڑتا ہے، سردی گرمی کا رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے. تو کانٹے دار جھاڑیاں صدا صدا خود بخود اگاتی ہیں. یہ باطل، یہ کفر، یہ کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح خود بخود اگائے گا. حق کے لیے محنت کرنی پڑے گی. باغبان کبھی تراش کرتا ہے، کبھی خراش کرتا ہے، کبھی چوکیاں دیتا ہے، کبھی دوائیں لگاتا ہے، کبھی اس کو سنبھالتا ہے، پھر سنوارتا ہے، پھر پھول نکل آتے ہیں تو حفاظت بھی کرتا ہے کہ پھل پھول کوئی توڑ کے نہ لے جائیں، ہے یا نہیں ہے؟ تعمیر کے لیے صدا محنت کرنی پڑے گی، اور تخریب کے لیے یا کفر کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے یہ دلیلیں دے 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 کے بڑی مشکل سے میں نے سمجھایا، تو اب ٹھیک ہو گیا؟ میں کہ نا 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 یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، موت تک اس نفس کو بہلانا پڑے گا، دلیلیں دینی پڑیں گی موت تک، بس تو کرتا رہے پھر جیت جائے گا۔ جس دن تو لاجک دلیلیں بہلانا کر کرا کے، اس وقت تک نہیں۔ میں اس دن آ رہا تھا تسبیح کھانے، میری بیٹی کہنے لگی میں بھی جاتا ہوں، دونوں جاتے ہیں نا، بیچاری روتی ہے میں بھی جاتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹیاں نہیں جاتی، کہنے لگی میں دوپٹہ پہن لوں گی۔ میں کہا بیٹیاں نہیں جاتی، وہاں کوئی آنٹیاں نہیں ہوتی۔ کہنے لگی میں ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی۔ پھر میں نے اسے کہا میں بیٹی کو کندھے پہ اٹھاؤں گا، ان دونوں کو نہیں لے جاؤں گا، اکیلے لے جاؤں گا تسبیح خانے، پھر پھرا کے پھر چھوڑوں گا، پھر فلاں فلاں چیز بھی دوں گا، اور ویسے بچے سے جو وعدہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں ورنہ بچے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں فلاں چیز بھی دوں گا میری بیٹی کو، اب بتاؤ۔ چپ کر گئی۔ جب جانے لگا کہنے لگی میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے یہ چیزیں پھر میں انہیں دے دوں گا۔ کہنے نہیں میں لوں گی۔ میں چلو ٹھیک ہے ڈالو۔ بڑی مشکل سے بہلا کے اس کو وہاں ٹھہرا دیا، ان کو تسبیح خانے تراوی میں لے آیا۔ ایسے بہلانا پڑے گا، بہلاتے بہلاتے کام نکلواتے چلے جاؤ، اور تو کہے کہ نفس بچہ تو میچور ہو جاتا ہے، نفس کبھی میچور ہو جائے نہ، خیال کرنا۔ ہاں ہاں یہ تو بھول ہے تجھے کہ نفس کبھی تیرا میچور ہو جائے۔ بچہ تو میچور ہو جاتا ہے نا، خود بخود سمجھ جاتا ہے، خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کو ہاتھ لگائیں ٹوٹ جائے گی، اپنا نقصان ہو جائے گا۔ نفس میچور ہو جائے، بڑا ہو جائے، یہ اندر کی طبیعت ہے نا، یہ ساری زندگی کا بہلاوا پھسلاوا ہے۔ چلتا جا چلاتا جا، چلتا جا چلاتا جا، راہیں دکھتا جا دکھاتا جا، جہاں تیری آخری منزل بس۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو پھر بہلائیں پھسلائیں گے؟ چور تو ویسے کہا پورا تو من، بڑی چوری کر ایک لے تو گھر تو پورا کر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کے اس انداز سے چلنا ہے، روح کی مدد کرنی ہے، روح کو ٹانک دینا ہے، روح طاقتور، روح صحت مند۔ ہم سدا خیر سے۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے سے کسی نے پوچھا خواجہ صاحب کیا حال ہے؟ کہ پنل دکھائر کے سسی نو بناؤں۔ ہائے کسی کو سمجھ کیا ہے؟ پنل دکھائر، میرا جو سانول ہے، سانول بلاول پنل یہ کہتے ہیں عاشق کو، معشوق کو، اس کی خیر تو سسی نوم بناؤں، سسی ٹھیک ٹھاک۔ اگر اس کی خیر نہیں تو سسی کا خیر کیا پوچھتے ہو تم؟ سسی تو پھر مر جائے گی نا، یار کی خیر نہیں سسی کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اسی کے ساتھ دوستی ہے، اس کی خیر تو میری خیر، اس کی خیر نہیں تو میری خیر نہیں۔ اور ویسے بھی جو اللہ کے لیے بکتے ہیں نا، اللہ پاک ان کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے، جو اللہ کے لیے بکتے ہیں، جو اللہ کے لیے بیچتے تھے، بس ان کے ساتھ اللہ کے فیصلے عجیب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے بکنا بھی آ جائے، اور اللہ کے لیے جھکنا بھی آ جائے، اور اللہ کے لیے جمنا بھی آ جائے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تو نہیں دیکھتا ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. کیوں اونٹ کی مثال دی اللہ پاک نے, 100 اونٹوں کی نکیل میں رسیاں ڈال کے ایک ایسے بھدے سے بھدے غلام کے ہاتھ میں اگلی رسی دے دے, اونٹ چپ کر کے جا رہا لائن بنا کے, سیدھی سونی لائن ہے, بچے کے ہاتھ میں لگام دے دے اونٹ کی. اللہ پاک نے مومن کو چلانے کے راستے ان چار آیتوں میں بتائے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ہم نے کیسا عجیب بنایا, 8 دن روٹی نہ دے, کھانا نہ دے, تو نے مار پٹھا, تو نے دھکڑے دے, اسا تے ڈڑے ہیں, اسا تے ڈڑے ہیں, چاہے مار چاہے دھکے دے, میں تیرا ہوں, میں کہاں جاؤں گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو نہیں دیکھتا ہم نے کیسے بنایا, بھوک پیاس صحرا چل رہا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, پہاڑوں کو ہم نے کیسے, آسمانوں کو ہم نے کیسے اوپر چھتری کی طرح تان دیا, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جام پر سوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جب راہوں میں چلتے ہیں پھر اونچی اونچے جذبے, پھر اونچی سوچیں, پھر اونچے برتن, تو برتن کے کنارے چھوٹے نہیں کہ تھوڑی دیر میں برتن کے باہر نہیں, اونچے آسمانوں کو دیکھ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو ہم نے کیسے کھڑا کر دیا, پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے, آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے, طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے, بارش آتی ہے بہ جاتی ہے, حالات زمانے کے آ کے پہاڑ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتاؤ حالات اور زمانہ گر جاتا ہے یا پہاڑ گرتا ہے, جاگ رہے, پہاڑ گرتا ہے یا زمانہ, پہاڑ کا پہاڑ تو ویسے کھڑا ہوا ہے, ایسی پہاڑ کی طرح اپنے عزم میں پکے رہنا ہے, جم جانا ہے. یہ زمانے کے حالات ایسے تھوڑے سے آتے ہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تندی باد مخالص نہ گھبرائے کاب, یہ تو چلتی ہے تجھے. ہاں, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور آخری ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, انسان جب عظمت پا لیتا ہے نیکی کی, کمال کی, عبادت کی, خطرہ ہوتا ہے تکبر میں نہ آ جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں زمین بن جا, زمین پہ کوئی پیشاب کر رہا, کوئی سجدے دے رہا, کوئی کھونٹا, کوئی گڑھا, کیا زمین چیخو پکار نہیں کرتی, سب کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. تیرے اوپر حال کچھ آئے ان راہوں پہ چلتے ہوئے, زمین بن جانا, مٹی بن جانا, پی جانا ہر چیز, پھر تجھے اللہ ایسی عزتیں دے گا کہ تیری نسلیں بھی شان و شوکت میں رہیں گے. یہ چار صفات ہیں اور یہ میری آپ کے لیے ہیں, اونٹ میرے آپ کے لیے, آسمان میرے آپ کے لیے, پہاڑ میرے آپ کے لیے, اور زمین میرے آپ کے لیے. ان راہوں کو لے کے چلنا ہے, یہ رمضان کا پیغام ہے, ان راہوں کو لے کے چلنا ہے. ہیں آسان, چلیں بھی صحیح, مانگیں بھی صحیح, چلیں بھی صحیح اور کیا کریں, چلیں بھی صحیح, چلیں بھی صحیح, مانگیں بھی صحیح اور منوائیں بھی صحیح, اڑ جائیں ڈٹ جائیں اس کے مان پہ, اس کی رحمت پہ. وہ کر دیتا ہے, کرنے والا ہے, صدا کرتا ہے اور کیا ہے, اینڈ ابھی کرے گا. اب بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, اور ذکر اس لیے جاہے قلبی کے ساتھ, اس درد کے ساتھ, اس سوز و ساز کے ساتھ کہ کریم کو نام لینے والے پہ ترس آ جائے. یہ بتائیں مجھے, ہر سائل آتا ہے دکان پہ, دفتر پہ, مانگنے والے کے پاس, بعض سائل ایسے ہوتے ہیں جیب میں ہاتھ بے ساختہ چلے جاتے ہیں، ایسے میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا، ایک دیہاتی بس تھی جو دو ایکڑ بندہ بھی دور ہاتھ کرتا ہے تو وہ رک جاتی تھی، اس میں ایک بندہ چڑھا، کہنے لگا ملکو مہرو چودھریو خانوں جتنے بیٹھے ہو السلام علیکم۔ بس میرا کو مسئلہ ایسا ہے، جس دن میں پیدا ہوا تھا ماں نے کہا تھا میرا سونا مکھن پیدا ہوا ہے، لیکن جب دیکھا تو توے کی کالک میرے منہ پہ لگی ہوئی تھی، میں بڑا سونا تھا، لوگ میری تصویریں لینے آتے تھے، لیکن وہ جب مجھے دیکھتے تو وہ توے کی کالک میرے منہ پہ تھی، ایسا کالا تھا، کالا 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 مکھن تھا میں۔ جس دن میں پیدا ہوا تھا چونکہ بیٹا تھا تو لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی، اور اس خوشیوں میں میرے منہ پہ بجے مارے، یعنی میرے منہ پہ لانتیں دی۔ اور دوستو میں کیا بتاؤں اپنی زندگی کے، میرے صبح اور شام جو ہیں بڑی عبادت کرتا ہوں، اور وہ عبادت یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے در کا غلام ہوں۔ اس طرح کی کوئی اپنی عاجزی والی باتیں کی، مجھے تو بہت ساری بھول گئیں۔ پھر کہنے لگا ملکو غلاموں خانوں مہرو چودھریوں، یہ میرے جھوٹ ہیں، بس صرف پیٹ کے لیے ہیں، یہ میرے کوڑ ہیں، میرے جھوٹ ہیں پیٹ کے لیے، بھوکا ہوں غریب ہوں، دے دو مہربانی ہوگی۔ اس کا یہ انداز ایسا ہوتا تھا، میں نے ایک دو دفعہ اس کو دو دفعہ بس میں دیکھا، انداز ایسا ہوتا تھا، جیب سے ہر بندہ پیسے نکال کے دے دیتا تھا، یوں کر کے لے لیتا تھا، کہنے لگے لوگ آ کے سچ کہتے ہیں یا جھوٹ، میرا ہے جھوٹ، بس ایسے میں نے چج پھپ بنایا ہوا ہے لینے کے لیے، جانتے ہو غریب ہوں، مہربانی کرو دے دو۔ ایسا درد ہو کہ اللہ پاک نام تیرا سچا ہے، بس ایسی میں نے اندر کیا ہے اور تیری مہربانی ہے تو قبول کر لے۔ اللہ کہتا ہے نام میرا سچا ہے، انداز میں غلطی ہے، اپنے سچے نام کی لاج رکھ کے اس کو میں سچا بنا دوں گا۔ اللہ کو ایسا ترس آ جائے، اللہ کو ایسا رحم آ جائے، ایسے انداز سے اللہ کا نام لینا ہے اور مزہ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، آمين برحمتك۔